بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، سبيري كتاب كشرح قدس جاريه اور ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ابو عثمان الصابوني رحمه الله فرماتے ہیں: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. ورجو موضوعه القرآن كلام الله غير مخلوق. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے رسول جماعت کے عقیدے کے اصولی مسائل میں سے ہیں، قرآن مجید کے تعلق سے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ارکان ایمان 6 ہیں، اس میں سے ایک رکن ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان. آج کے درس میں اسی کے تعلق سے جو سب سے اہم بات ہے کہ قرآن مجید پر ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، اور اہل سنت جماعت کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے اور کیا عقیدہ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں: ویشہد اصحاب الحدیث، اور اصحاب الحدیث گواہی دیتے ہیں، ویعتقدون، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان القرآن کلام اللہ، بے شک قرآن اللہ کی کلام ہے، وکتابہ، اور اللہ کی کتاب ہے، وہ خطاب ہو، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، وہ وحی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، وہ تنزیل ہو، اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے، غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، جس نے کہا قرآن کے خلق یعنی قرآن مخلوق ہے اور یہ عقیدہ رکھا، تو ایسے سخت جو ہے ان کے نزدیک کافر ہے. کس کے نزدیک؟ اصحاب الحدیث کے نزدیک، یعنی اہل سنت جماعت کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه، وہ یہ قرآن جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے، هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، یہ وہی کلام اور وہی قرآن ہے جسے جبریل نے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ وحی لی ہے اور نازل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن عربی، عربی قرآن، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. كما قال عز من قائل، كما قال عز من قائل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن جو ہے رب العالمین کی تنزیل ہے، نزل به الروح الامین، جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے، على قلبك لتكون من المنذرين، آپ کے دل پر، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ منذرین ڈرانے والے میں سے ہوں، بلسان عربی مبین، واضح اور مبین عربی زبان سے. سورۃ الشعراء نمبر 152 سے 192 سے 195 تک. پھر امام صاحب فرماتے ہیں: وہو الذی بلغہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، یہ وہی کتاب اور وہی کلام ہے اللہ تعالیٰ کی جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا اور اس کی بلاغت کی. کما امر بھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. فی قوله تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الى آخر الآية. سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایها الرسول, اے رسول بلغ, آپ پہنچا دیں, بلاغ کریں, ما انزل الیک من ربک, جو تمہیں رب کی طرف سے آپ کے لیے نازل ہوا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فکان الذی بلغہ کلامہ, بس جس چیز کو بلاغ کیا اور پہنچایا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. وفیہ قال صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتمنعونی ان ابلغ کلام ربی, کیا تم لوگ مجھے منع کرتے ہو کہ میں اپنے رب کا کلام کو پہنچاؤں. وہو الذی تحفظہ الصدور, اور یہ وہی کتاب ہے جسے سینے محفوظ کرتے ہیں. وتتلوہ الالسنۃ, اور زبانیں تلاوت کرتی ہیں. ویکتب فی المصاحف, اور مصاحف میں لکھا جاتا ہے. کیفما تصرف به بقراءۃ قارئ, کیفما تصرف به بقراءۃ قارئ, چاہے جیسے بھی کوئی قرات کرنے والا اس کی قرات کرے. ولفظ لافظ, اور لفظ کرنے والا کے لفظ جو ہے. وحفظ حافظ, اور سینے میں محفوظ کرنے والے حافظ جو ہیں. وحیث تلیہ, اور جہاں پر بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے. وفی ای موضع قرئ او کتب, یا جہاں پر بھی یہ پڑھا جاتا ہے, قرات کی جاتی ہے یا لکھا جاتا ہے. فی مصاحف اہل الاسلام و الواح صبیانہم, جو مصاحف میں لکھا جاتا ہے, اہل اسلام کے مصاحف یعنی قرآن مجید میں لکھا جاتا ہے. و الواح صبیانہم, اور ان کے بچوں کے تختیوں پر جو لکھے جاتے ہیں. وغیرہا کلہ کلام اللہ, اور اس کے علاوہ بھی یہ تمام سب اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وہو القرآن بعینہ, اور یہ بعینہ قرآن ہے. الذي نقول انه غير مخلوق, جس کے بارے ہم کہتے ہیں کہ مخلوق نہیں ہے. فمن زعم انه مخلوق فهو كافر بالله العظيم, بس جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو وہ اللہ عظیم پر کفر کرنے والا ہے, ایسے شخص کافر ہے, نعوذ باللہ. یہ چند اہم جملے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں ان جملے کا کیا معنی ہے. شرح میں فضلت الشیخ العلامہ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا تنزیل ہے. ہمارے رب نے ہمیں خبر دی ہے محکم کتاب قرآن مجید میں, جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے اس خبر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور صفت ہے, کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ہے, اور کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے کافر کیوں ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کو اور اس خبر کو جھٹلاتا ہے. جتنی بھی آیات ہیں قرآن مجید میں, جیسے آگے بھی ذکر ہوگا, جتنی بھی دلائل ہیں قرآن اور سنت میں جن میں واضح کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے, کلام اللہ کہا گیا ہے, جیسے کہ ید اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ, وجہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ, اللہ تعالیٰ کا سمع اور بصر, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کلام, یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں. تو یہ جھٹلاتا ہے تو ایسے شخص جو ہے وہ کافر ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیغام کو اور قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں معتزلہ اور جہمیہ جو ہیں وغیرہ, انہوں نے انکار کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا, وہ یہ سب ان کے فاسد اصول پر قائم ہے. سب سے اہم اصول ان کا یہ ہے, جو خبیث اصول ہے, جس کے تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں ینبوع البدع، بدعتوں کا چشمہ ہے یہ فاسد اصل جو ہے معتزلہ جہمیہ وغیرہ کا جو ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور یہ دلیل لیتے ہیں کہ جو کائنات ہے مخلوق ہے، اور کائنات کا وجود جو ہے وہ اجسام جو جسم ہے ان کے خلق سے ہے، اور جسم کے خلق کے لیے حصے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جسم کے حصے بھی مخلوق ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ جسم مخلوق ہے، کیونکہ اعراض سے الگ یا جدا نہیں ہو سکتے، اور اعراض جمع عرض ہے، اور عرض کہتے ہیں حصے کو، اور یہ اعراض جو ہے حادثہ ہیں، حادثہ یعنی عدم سے وجود میں آئے۔ دیکھیں تین چار لفظ ہیں جو اہل الکلام نے ایجاد کیے ہیں، یہ موجود نہیں قرآن و سنت میں، لیکن کیونکہ لوگوں نے عقل کو نقل پر مقدم کیا ہے، قرآن سنت سے آگے کیا ہے، تو ان کو آگے جانے کے لیے ضرورت پڑی بہت ساری چیزوں کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ نئے الفاظ ہوں جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر ہم کوئی اپنے اصول تو بنا سکیں۔ وہ یہی سر چشمہ جیسے کہہ رہا نا کہ ینبوع البدع، بدع تو یہاں سے نکلے ہیں ساری، کہ نئی چیز لے کے آئے، کیونکہ ان کی بات ہی نہیں تھی تو الفاظ بھی نئے تھے۔ اب جسم کا لفظ دیکھے کہاں قرآن سنت میں؟ اللہ کا صفت ہے، جسم کہاں ہے؟ سبحان اللہ، یہ لفظ نہیں ہے موجود۔ اچھا جسم، کیونکہ جو مخلوقات ہیں، اچھا اس سے پہلے جو موجودات ہیں، وجود سے پہلے کیا تھی؟ معدوم تھی، عدم تھی۔ جب معدوم چیز وجود میں آتی اسے کہتے ہیں حادث، حوادث جمع حادث، حادث کہتے ہیں عدم سے وجود میں آنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے، دیکھا اگر یہاں سے سمجھ لیتے ہیں یہی کافی تھا ان کے لیے، لیکن ان کی عقل اندھی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کافر بھی نہیں، یہ جو اہل بدعت ہیں اور جو یہود و نصارہ جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، یہ بھی انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مخلوقات موجود ہیں، موجود ہیں، صفت الوجود دونوں میں ہے کہ نہیں؟ تشبیہ لازم آتی ہے، وہ خود بھی کہتے نہیں آتی، پتہ ہے لازم ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے کہتے کہ تشبیہ لازم نہیں ہے؟ کیونکہ وجود کو مانتے ہیں، اگر نکاح کرتے تو کفر ہے۔ معتزلہ جہمیہ جتنی بھی یہ بدعتی گروہ ہیں، اللہ کیا اللہ وجود کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اگر کرتے تو کافر ہیں، کفر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ وجود کو مانتے ہیں، اس لیے بڑا پیارا قاعدہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں القول فی الذات کالقول فی الصفات، جو آپ ذات میں مانتے ہیں وہ صفات میں کیوں نہیں مانتے؟ دوسرا قاعدہ القول فی بعض الصفات، القول فی الصفات کالقول فی بعض الصفات، جیسے کہ بعض صفات میں آپ مانتے ہیں، بعض میں کیوں نہیں مانتے؟ پہلا جو قاعدہ ہے القول فی الذات کالقول فی الصفات، یہ جمع معتزلہ کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں۔ جو دوسرا ہے القول فی الصفات کالقول فی بعض الصفات، کہ بعض صفات کا قول جو ہے دوسری صفات کی طرح ہے، یہ معتزلہ، یہ اشعار ماتریدیہ کے لیے ہیں، کلابیہ کے لیے، جو بعض کو تو مانتے بعض کو نہیں مانتے، کسی نے کہا سات ہے، کسی نے کہا آٹھ ہے، مرضی سے بولی لگائی ہوئی ہے۔ کلابیہ اور اشعارہ نے کہا سات ہیں، اور ماتریدیہ کہتے ہیں آٹھ صفات ہیں، جس کی عقل بھی دلالت کرتا ہے، اور قرآن سنت میں ہم نے دیکھا ہے موجود ہے، اس لیے مانتے ہیں۔ تو عقل پہ تولتے ہیں، پھر شریعت پہ تولتے ہیں، پھر ہم مانتے ہیں۔ القول فی الذات کالقول فی الصفات، ذات موجود ہے، موجود ہے، اگر وجود میں تشبیہ نہیں لاتی تو پھر صفات میں، دیگر صفات میں تشبیہ کیسے آتی ہے؟ کیا خیال، قاعدہ پکا ہے کہ نہیں؟ یا تو وہ بھی انکار کرو نا، لازم ہے تم پہ، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ہر صفت میں تشبیہ آتی ہے مخلوق کی طرح، تو پھر آپ کو یہ بھی انکار کرنا پڑے گا کہ وجود میں تو تشبیہ لازم ہے، اگر وجود و تشبیہ کا انکار کرتے ہو کہ ممکن نہیں ہے تو ہم یہی آپ پر قاعدہ لازم کرتے ہیں، جیسے کہ وجود میں اللہ تعالیٰ کی تشبیہ ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے دیگر صفات میں، تمام صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کی تشبیہ ممکن نہیں ہے. کوئی صفت دیکھ لیں آپ، صفت العلم دیکھ لیں، اللہ کا علم دیکھ لیں، مخلوق کا علم دیکھ لیں. اللہ کا علم ازلی ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا. مخلوق میں سے دیکھا ہے جس کا علم ازلی ہو؟ مخلوق خود کہتے ہیں مخلوق حادث ہے، یعنی عدم میں تھا پھر وجود میں آیا، جب عدم تھا کیا عالم تھا، پھر پیدا ہوا، پھر بچہ تھا، بچہ عالم ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو انسان کا علم پہلے معدوم ہوتا ہے، جہالت کا شکار ہوتا ہے، پھر علم حاصل کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے اور پھر جہالت کا شکار ہو جاتا ہے. نہیں تو کیسے ممکن ہے؟ آپ کوئی صفت اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ناممکن ہے تشبیہ. الغرض تو یہ تین لفظ ہیں، ایک لفظ ہے جسم کا، ایک لفظ حادث کا، حادث الحوادث کہتے ہیں، یعنی عدم سے وجود میں آنا. اچھی طرح سمجھ لیں، یہ نئی باتیں ہیں، تاکہ جب ایسی باتیں پڑھیں تو پتہ چلے آپ کو. الحوادث جمع حادث، حادث کہتے ہیں عدم سے وجود میں آنا. وہ کہتے ہیں مخلوقات حوادث ہیں، وجود میں آئی ہیں، اور مخلوقات اجسام ہیں، اور اجسام جو ہیں ان کو اعراض حصوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا یہ بات کیوں لوگوں نے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر اس ذات کے لیے ہم صفات کو مان لیتے ہیں تو صفات حصے ہیں، اعراض ہیں، اور اعراض اجسام کے ہوتے ہیں، اور اجسام مخلوقات ہیں. یہ لازم کرنا چاہتے ہیں اس فاسد قاعدے سے. اگر ہم مان لیتے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اگر ہم مان لیتے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان، اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کلام بھی فرماتے ہیں، اور دیگر صفات، یہ تمام حصے ہیں مخلوقات میں، اعراض مخلوقات میں، تو خالق میں بھی اعراض سمجھے جائیں گے، حصے سمجھے جائیں گے. جب حصے سمجھے جائیں گے مخلوق کی طرح، خالق بھی تشبیہ لازم آتی ہے، اور خالق کا بھی جسم پھر ماننا پڑے گا، اور جسم مخلوق حادث ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. واپس چلتے ہیں وہیں سے، ذات کو مانتے ہیں، مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ ذات تو موجود ہے، مخلوق بھی موجود ہے، جو حادث تھی وہ وجود میں آئی ہے، تو اس پہ تشبیہ لازم نہیں آتی ہے. ہاں نہیں آتی ہے، تو پھر کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ واضح بات ہے نا، تو ان کے خلاف ہی ہے نا، اس لیے وہاں پہ کوئی جواب نہیں دے سکے. وجود اس قاعدے میں ان کی پوری عمارت گر گئی. یہ فاسد جو ینبوع البدع جو شیخ السلام نے فرمایا ہے، اسی ایک جملے سے اس کو تباہ کر دیا. القول فی الذات کالقول فی الصفات، بات ہی ختم ہے. اچھا آگے دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اجسام مخلوقہ ہیں، اور اعراض سے جدا الگ نہیں ہو سکتے، اور اعراض حادثہ ہیں، یعنی جو حصے ہیں وہ وجود میں بعد میں آئے ہیں، جو اعراض سے جدا نہیں ہو سکتے وہ حادث ہے. اور اس پر یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ پوری کائنات جسم ہے، اور جسم حادث اور مخلوق ہے. اور اس اصول کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ثابت کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہو، اور اللہ تعالیٰ اعراض اور حوادث سے پاک ہے، ان اعراض سے بھی پاک ہے جو جسم کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس خبیث فلسفے کی بنیاد پر، جو گمراہی اور فتنوں کا چشمہ ہے. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے شیان شان کی بنیاد پہ ہیں، مخلوقات کی صفات کی مثل نہیں ہیں، اور ہم انہیں اعراض نہیں کہتے، یہ انہیں اعراض کہتے ہیں، یعنی اہل بدعت جو ہیں اعراض کا نام دیتے ہیں تاکہ ان کی نفی کرے اور تعطیل کرے اور انکار کرے. یہ اعراض نہیں ہیں بلکہ صفات ہیں، صفات کمال ہیں. یعنی اعراض جو حصے ہیں یہ مخلوقات میں ہیں، خالق میں حصے کہاں سے آگے بھائی؟ خالق کی تو صفات ہیں، صفات الکمال ہیں، اور ان صفات میں سے صفت الکلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے قرآن مجید سے، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور تورات بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ یاسین آیت نمبر 82 میں، 82 میں، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ کا امر جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی پیدا کرنا ارادہ کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کن فیکون. شیخ صاحب فرماتے ہیں مخلوقات، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے کلام سے پیدا ہوئی ہیں. کن اللہ کلام ہے کہ نہیں؟ تو مخلوقات اللہ کے کلام سے پیدا ہونے والی، اللہ کا کلام کب سے پیدا خود ہو گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو اپنی کلام کن کے لفظ سے پیدا کیا ہے. یہ کن کا لفظ جو ہے یہ خود، یہ کیا مخلوق ہے؟ نہیں. تو پھر قرآن کیسے مخلوق؟ یہ بھی تو اللہ کا کلام ہی ہے نا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے. یہ سارے کے سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اپنے کلام سے سبحانہ و تعالیٰ. اور کلام اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، قائمۃ بذاتہ تلیق بجلالہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شان شان کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جب چاہے اور جیسے چاہے، متى شاء وإذا شاء. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کے لیے. لفد البحر، سمندر، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی کلمات ختم ہو جائیں. ولو جئنا بمثله مددا، اگر ہم اس جیسا اور بھی لے کے آئیں. سبحان اللہ. سورۃ الکہف نمبر 109 جیسا فرماتے ومن هذا الكلام، اور اس کلام میں سے کلام اللہ القرآن وکتبه المنزل، اللہ تعالیٰ کے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے کلام میں سے، ان کلمات میں سے، اور وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. الشاہد شیخ صاحب فرماتے یہ ہے کہ معتزلہ اور جہمیہ اور ان کے پیچھے لگنے والے خوارج جو ہیں، اور ان کے علاوہ وغیرہم، وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کا کلام مخلوق ہے، اور یہ کفر ہے جو یہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خبر کو رد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور اس قرآن مجید سے ہی کلام کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے. اب یہ پہلی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سورۃ توبہ نمبر 6 یاد کر لیں، اسے حفظ کر لیں. سورۃ توبہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، جب کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، پھر اسے پناہ دے دیں، حَتَّى، یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلام کو سن لے، ثم ابلغه مأمنہ، پھر اسے امن کی جگہ پر پہنچا دیں، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، اس لیے کہ یہ قوم جانتی نہیں، علم نہیں رکھتی. شیخ صاحب فرماتے ہیں فسماه کلام اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. حتى يسمع کلام اللہ، واضح لفظ ہے، بالکل واضح دلیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ مشرک اگر آپ سے پناہ طلب کرے، پناہ دے دے، لیکن اسے اللہ کے کلام بھی سنائے. کیوں سنائے؟ تاکہ پیغام پہنچ جائے، نصیحت ہو جائے، ہو سکتے پیغام دل میں اتر جائے اور وہ سمجھ لے اور توبہ کر لے اور توحید کے راستے کو اختیار کر لے اور شرک سے توبہ کر لے اور اسلام میں داخل ہو جائے، مومن ہو جائے. سبحان اللہ. حتى اسمع کلام اللہ. دوسری دلیل سورۃ النساء نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، بالکل واضح ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تکلیما فعول مطلق ہے، مصدر بھی کہتے ہیں، اور یہ عربی زبان اور گرامر کے اعتبار سب سے قوی لفظ ہے. یعنی جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے، ہمیشہ مصدر جو ہوتا ہے یہ آپ کو جو اصل معنی مراد ہے اس کی حقیقت کے معنی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے اور حق کیا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے، یہ جس کے بعد کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا. کچھ آتا ہے کہ فلان آیا ہے، کافی تھا ماننے کے لیے جب سچا ہے تو، اگر کہتے آیا ہے اس نے آنے کا حق بھی ادا کیا ہے، زیادہ قوی نہیں لغت کے اعتبار سے. سبحان اللہ, تو مفعول مطلق کے صیغے سے, مصدر کے صیغے سے لفظ میں بہت تقویت ہوتی ہے. اچھا, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, وسماه قولا وسماه حقا وسماه تنزيلا وسماه كتابا كل هذه من اسماء القران. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تعلق سے قول بھی فرمایا ہے کہ قول ہے, اور حق بھی فرمایا کہ حق ہے, اور تنزیل بھی فرمایا ہے, کتاب بھی, یہ سارے کے سارے قرآن مجید کے مختلف نام ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ جو ہیں, امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ, یہ حجت قائم کی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. فرماتے ہیں, نزل به جبریل علی رسول اللہ علیہ وسلم, یہ جملہ پورا پڑھتے ہیں, اور اس کی دلیل میں یہ آیت سورۃ شعراء کی آیات بیان کرتے ہیں, وانه تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, وانه تنزیل رب العالمین, یعنی یعنی فرمایا کہ مخلوق رب العالمین, تنزیل فرمایا ہے, وہ جو تنزیل اللہ تعالیٰ کے مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جبریل نے ایک کلام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے, جیسا کہ سابقہ کتابیں وحی کے ذریعے ان انبیاء پر نازل کی ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو یعنی وحی کے ذمہ دار ہیں, جو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں تک, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ پیغام پہنچانا ہے, جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغام, اللہ کے کلام لیتے ہیں اور رسول تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو فرشتہ مقرر ہیں غالباً جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, کیونکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کچھ اور بھی فرشتے ہیں, یہ بھی ایک قول ہے علماء کا, صحیح قول یہ ہے کہ جبریل امین ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے کلام اور پیغام پہنچاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں, ولہذا قال, اس لیے فرمایا ہے, وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اچھا, ان آیات میں ایک بڑی پیاری ایک بلاغت کی اور عربی گرامر کے اعتبار سے اور بلاغت کے اعتبار سے بات ہے. دیکھیں, قرآن کا تعلق دو تین چیزوں سے ہے, ایک تو ہے اس میں دل کا ذکر, علی قلبک, پھر خبردار کرنا, پھر عربی زبان جو مبین زبان ہے. یعنی قرآن مجید کا سب سے زیادہ اثر دل میں ہوتا ہے. اگر دل میں اثر نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ عمل ایک انسان دل سے کرتا ہے, اپنے جسم سے کرتا ہے. دل سے عمل کرنا ہے, اور دل سے عمل جو انسان کرتا ہے وہ خالص عمل ہوتا ہے. کوئی عمل دیکھ, دنیا کو کوئی عمل دیکھ لیں آپ, سب سے کامیاب تاجر کون ہوتا ہے, سب سے کامیاب ڈاکٹر, سب سے کامیاب انجینئر, سب سے کامیاب ٹیچر وغیرہ, جو اپنے کام زیادہ مخلص ہوتے ہیں, چاہے کافر کیوں نہ ہو, دیکھ لیں آپ. سبحان اللہ. تو قرآن کا تعلق دل سے ہے, اسے غور فکر تدبر کی بات کیوں ہے بار بار. آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں, پہلے تلاوت کرتے ہیں, پھر اسے سمجھتے ہیں, صحیح سمجھ جو ہمارے السلف کے مطابق, فہم السلف کے مطابق ہے, پھر آپ صحیح سمجھنے کے بعد اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. غور فکر کیوں کرتا ہے کہ دل بھی اثر ہو, دل بھی اثر کیوں ہونا چاہیے, تاکہ اس پہ عمل کا حق ادا ہو, صرف کرنے سے عمل کرنے کا, جیسے کہ اللہ نے ہم سے, جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے, جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. دیکھیں, چھوٹے مسئلے دیکھ لیں آپ, تشہد میں انگلی کا جو حرکت ہے, اس میں کیوں اتنا بڑا اختلاف, اور کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. کئی لوگ ایسے آپ دلیل سامنے رکھ دیتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے, وجہ کیا ہے؟ توفیق نہیں ہے. جب توفیق نہیں ہے تو دل میں کہیں پہ کچھ مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کر لیں بس. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اختلاف نہ ہوتا. پتہ ہے بالکل لوگ حدیث جب اعتراض کرتے ہیں, یہ بھی ان کا ایک اعتراض ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث قرآن مجید میں تو اتفاق ہے لیکن فقہی مسائل میں اور کئی ایسے مسئلے جو حدیث کے تعلق سے اس میں فقہا کا محدثین کا اختلاف ہوا ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کا انکار کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اختلاف ہوا ہے. کوئی کہتا ہے صحیح, کوئی کہتا ہے ضعیف. فقہ مسئلے میں دیکھ لیں, ایک امام کہتا ہے رفع دین کر, دوسرا کہتا ہے نہ کریں, تیسرا کہتا ہے ہاتھ چھوڑ دے, چوتھا کہتا ہے کہ ہاتھ باندھ لے, کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے, کوئی کہتا ہے ناف کے اوپر, کوئی کہتا ہے سینے پر, کوئی کہتا ہے کہاں پہ. تو اختلاف کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ قرآن نہیں ہے. قرآن ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا, اس لیے حدیث کو نہیں مانتے. سبحان اللہ. یہی قاعدہ جب دنیا میں کے معاملات میں آتا ہے نا, اس میں کوئی خلاف نظر ہے تو اس میں سونا آپ لے, سونا خریدنے جاتے ہیں ملاوٹ ہے کہ نہیں, تو آپ سودا خریدنا چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ یہ خریدتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد. اللہ کی قسم جو تحقیق حدیث کی ہوئی نا, وہ سونا اس کے ذرہ برابر بھی نہیں ہے. سونے کی جو تحقیق ہے کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں نے زندگی وقف کر دی ہے, زندگی وقف کر دی ہے اس حدیث کی تحقیق میں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ صحیح یا ضعیف ہے. اسماء الرجال کی کتابیں دیکھ لیں, کتنی مشکل کام ہے کہ آپ کسی شخص کی زندگی کی تفصیل دیکھیں کیونکہ وہ راوی حدیث ہے. بس اس کا کمال کیا ہے؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا, آگے پہنچا دیا. یہ سچا ہے, جھوٹا ہے, بدعتی ہے, اہل سنت میں سے ہے, اس کا حافظہ چوٹی کا ہے, کمزور ہے, کم ہے, زیادہ ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, آداب کیسے, متقی ہے نہیں ہے, کس کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں, کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کہاں پہ جاتا ہے, کہاں پہ سوتا ہے, کہاں پہ آتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا اس کا کام ہے, یہ دنیاوی معاملات میں کیسا ہے, اس کے دوست کون ہیں, اس بدعت کے ساتھ اس کا کیا موقف ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا منہج کیا ہے, یہ کیا کہتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, دکھائیں ذرا دنیا میں. وہ کون سا علم ہے, کون سی سائنس ہے جو اس تفصیل تک آپ کو لے کے جاتی ہے کسی ایک شخص کے بارے میں جس کے پاس اگرچہ ایک ہی حدیث کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. الغرض, تو ایک اہم بات دیکھیں کہ قرآن مجید کا اثر دل پہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا تو راستہ ڈھونڈے کیسے دل تک اسے پہنچانا ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم تو پھر سمجھتے نہیں ہیں, ہم تو لگے ہیں صرف اجر کمانے کے چکر میں. پھر بھی اجر کیا کمائیں گے آپ جب اس کا آپ عمل نہیں کر پائیں گے صحیح طریقے سے, آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں. قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں اور قبر کا طواف بھی ہوتا ہے, شرک بھی ہوتا ہے, بدعات بھی ہوتی ہیں. پوچھے تو 50-50 100-100 ختم کیے ہوئے ہیں. اس 50 اور 100 ختم کا فائدہ کیا ہے جب آپ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کچھ ذرہ برابر فائدہ بھی ہے؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے. اور تلاوت کا مطلب ہے, مطلب صرف پڑھنا نہیں زبانی. والقمر اذا تلاها یعنی اتبع, جب سورج چلتا ہے تو چاہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے چلے. تو عربی لغت کے اعتبار سے تلاح یعنی اتبع. قرآن کی تلاوت کا اصل معنی صرف تلاوت زبانی تلاوت نہیں ہوتی, بلکہ اتباع. اور قرآن مجید کی اتباع بغیر صحیح سمجھنے کے ممکن ہے کیا؟ ناممکن ہے. اس صحیح سمجھنے کے لیے آپ پر دل میں اترنا لازم ہے, کیونکہ انسان سمجھتا دل سے ہے, عمل اپنے جسم سے ضرور کرتا ہے. چلیں واپس آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اہل سنت جماعت کی, یہ جو آیات سورۃ شعراء کی جو آیات ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, جس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ اہل سنت جماعت کی دلیل میں سے ایک دلیل ہے کہ قرآن اللہ کے کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جسے آپ سے اپنی امت تک پہنچایا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, سورۃ مائدہ نمبر 67. جیسا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اس قرآن کو امت تک پہنچانا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس تبلیغ کا حق ادا کیا ہے. تبلیغا امینا صادقا فلم یکتم شیئا, مکمل امانتداری اور سچائی کے ساتھ ہی تبلیغ کی ہے اور کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی امتثال اور تعمیل کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پہنچایا ہے، وبین معانی، اور جو معنی ہے قرآن مجید کے وہ بھی واضح بیان کی، وہ فسرها لهم، اور کی تفسیر بھی کی ہے اپنی امت کے لیے، اور بہترین طریقے سے تبلیغ کی، اس کا حق ادا بھی کیا ہے على اکمل الوجوہ، مکمل طریقے سے، اور اپنی امت پر کو بھی اس پر گواہ بنایا ہے حج اکبر کے دن، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے یہ فرمایا ہے، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے، کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں. تو قالوا نعم، انہوں نے سب لوگوں کے کہا بے شک آپ نے پہنچایا ہے. جو تمام وہاں پہ یعنی 100,000 کے قریبی صحابہ موجود تھے، ان سب نے گواہی دی ہے. قال اللهم اشهد، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا کہ میں نے اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچا دیا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کا ایک حصہ ہے. یہ پیشہ سب فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچائے اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، جیسے کہ حدیث میں آئے تمنعونی ان ابلغ کلام ربی، یہ حدیث جو ہے کیا تم لوگ مجھے منع کرتے کہ میں اپنے رب کے کلام کو پہنچاؤں، یہ سنن اربعہ میں موجود ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، اور علامہ البانی نے صحیح کہا، صحیح حدیث ہے. یعنی یہ بھی دلیل ہے سنت میں، اگر اس کو بھی یاد کر لیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. سورۃ توبہ تم 6 میں تو ہم جان چکے ہیں، اس کو یاد کر لیا کہ حدیث میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، کہ قریش نے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں، کہ دعوت نہیں پہنچانی، نہیں پہلے اس سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ میں کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ قریش نہیں مانتی اور ثقیف طائف سے بھی ہو کے، تو انہوں نے بھی انکار کیا، تو حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب لوگ آتے تھے طواف کے لیے، کیونکہ شرک بھی حج کرتے تھے نا، طواف کرتے تھے، برہنہ بدن کرتے تھے، تالے بجاتے تھے، سیٹیں بجاتے تھے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، وفود سے ملتے تھے جو آتے تھے، اور جب منع کرتے قریش تو پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، اتمنعون ان ابلغ کلام ربی، اتمنعون ان ابلغ کلام ربی، کیا تم لوگ مجھے منع کرتے ہو کہ میں اپنے رب کے کلام کو پہنچاؤں، یہ یعنی اس موقع میں فرمایا. شیخ ربی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام ربی، مخلوق ربی نہیں فرمایا. یہ بھی دلیل ہے السن جماعت کی دلائل میں سے کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. تعالی اللہ عما یقول الظالم علوا کبیرا، پھر فرماتے ہیں یہ وہی قرآن جو سینوں میں محفوظ ہے. جیسا فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہے اور زبانوں سے پڑھا جاتا ہے اور کتابوں میں لکھا جاتا ہے، 3 چیزیں ہیں قرآن کے تعلق سے. دیکھیے، یا سینوں میں محفوظ ہے، یا زبان پہ پڑھا جاتا ہے لفظ، یا کتاب میں لکھا جاتا ہے. سینہ مخلوق کا ہے، جو سینے میں ہے وہ مخلوق نہیں ہے. جو ایک حافظ ہے، ایک محفوظ ہے، حافظ حفظ کرنے والا ہے، سینہ مخلوق کا ہے، حفظ کرنے والا بھی مخلوق ہے، لیکن جسے حفظ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام وہ مخلوق نہیں ہے. جو جب انسان تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی، تو لفظ زبان سے نکالنے والا مخلوق ہے، انسان کی زبان بھی مخلوق ہے، لیکن جو کلام پڑھا ہے رب کا وہ مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لفظ اور ملفوظ، لفظ زبان سے نکلا ہے، ملفوظ جو پڑھا گیا ہے، جو لفظ ادا کیا گئے ہیں وہ مخلوق نہیں ہے، لیکن کیونکہ زبان مخلوق ہے اور لفظ بھی مخلوق ہے، تو یہ لفظ جو انسان کہہ رہا ہے انسان کا اپنا ہے، لیکن جو اس نے پڑھ کے سنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دونوں میں فرق ہے. پھر کتاب میں جو لکھا گیا ہے، کتاب مخلوق ہے، لکھنے والا بھی مخلوق ہے، جو لکھا گیا ہے وہ مخلوق نہیں ہے، یہ فرق ہے اس میں. ان تمام احوال میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اور مصنف رحمہ اللہ نے، امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ نے یہ اس لیے فرمایا ہے کیونکہ انہیں چاہا ہے کہ اس قول کا رد کریں جو کہا گیا لفظ بالقرآن مخلوق، کیونکہ چور راستے معتزل ڈھونڈے ہیں. جب پتہ چلا کہ لسون جماعت بڑے سخت سے رد کیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، تو پھر انہیں یہ شبہ لے کے آئے اگر قرآن مخلوق نہیں تو لفظ جو ہم زبان سے نکالتے وہ کیا ہے؟ لفظ بالقرآن مخلوق. اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک لفظ جو منہ سے نکلتا ہے مخلوق ہے، ایک وہ جو ملفوظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام جو پڑھا گیا ہے وہ تو مخلوق نہیں ہے. اب جب کہا نا کہ لفظ مخلوق ہے، دیکھا کہتے ہیں فلان عالم نے بھی کہا ہے مخلوق ہے اہل سنت میں سے تفصیل کیے بغیر، ٹھیک ہے نا، تو عوام جو جاہل عوام انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں واقعی تو فلان امام نے بھی کہہ دیا ہے، تو قرآن تو مخلوق ہے نا اس تفصیل سے. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے، چاہے کتاب میں لکھا گیا ہے، چاہے سینے میں محفوظ ہے، چاہے زبان سے ادا کیا گیا ہے، ان دونوں میں فرق سمجھے. ایک تعلق مخلوق سے، ایک تعلق خالق سے ہے. جو لکھا گیا ہے کتاب میں، جو زبان سے ادا کیا گیا پڑھا گیا ہے، اور جو سینے میں محفوظ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اور جو سینہ ہے، جس کا سینہ ہے، جس نے لکھا ہے، جس پر لکھا ہے، جس نے بولا ہے، جس نے کہا ہے، جس نے ادا کیا ہے، یہ تمام مخلوق ہے. تو واضح ہو گیا کہ نہیں فرق؟ یہ شبہ بھی ان کا اڑ گیا کہ ملفوظ لفظ کے سے الگ ہے، منطوق نقط سے الگ ہے، مکتوب کتابت سے الگ ہے، تمام کا رد کیا ہے جو یہ شبہ پھیلاتے ہیں اہل کلام میں سے. پھر انہوں نے دلائل پیش کیا قرآن مجید کے، اللہ تعالیٰ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ام اسلام کے جو معتبرین ہیں امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ نے وہ لے کے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اس زمین پر گواہ ہیں اور امین ہیں، امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر. تو ان لوگوں نے کہا ہے، ان اہل سنت جماعت نے کہا ہے کہ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، البدعت اور گمراہ فرقوں کے برخلاف جو مخالفت کرتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور علماء امت کی مخالفت کرتے ہیں، علماء السنہ اور اہل حدیث کی، تو ان کا یہ کلام باطل ہے، جو کسی کتاب یا سنت کی طرف مستند نہیں ہے، نہ کسی عقل اور نہ ہی سمجھ یا فہم کی کہ ان کی کوئی مستند یا کوئی دلیل ہے. ان کا جو عمدہ ہے اور جو اہم بات جس پر ان کے یہ باطل قائم ہے، یعنی الہوا والفلسفات الباطلہ، خواہش نفس ہے اور باطل فلسفے ہیں، ان کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ مزید تفصیل امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ بیان کی ہیں ائمہ سلف کے کلام سے. بھئی یہ جو عقیدہ بیان کی ہے، ابھی عقیدہ بیان کر چکے اپنا، ابھی اس عقیدہ کی دلیل بھی بیان کر چکے ہیں قرآن سنت سے. دیکھیں بڑی پیاری ترتیب اور تفصیل ہے کہ آپ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کی دلیل بیان کر دیتے ہیں قرآن سے اور سنت سے. قرآن کی آیت میں نے بتا دی ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 6 اور سنن اربع کی جو حدیث، میرے قوم مجھے منع کرتی ہے اللہ اپنے رب کے کلام کو پہنچانے سے، جب انہوں نے کلام ربی، یہ بھی ہو گیا، صحیح حدیث ہے. اب ائمہ سلف میں سے کسی نے کہا ہے مزید، یعنی ان آیات سے، اس آیت سے اور دیگر جو آیات ہیں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور دیگر جو آیات و دلائل ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ان احادیث سے جن میں یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، ائمہ سلف نے کس نے یہ سمجھا ہے؟ اگلے درس میں انشاءاللہ سند کے ساتھ بتاتے ہیں میں نے کس سے سنا، کس نے کہا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ یہ مسئلہ مزید واضح ہو اور اہل سنت والجماعت کا موقف کی تقویت ہو اور اہل بدعت کا قلعہ کما ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.